الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، گزشتہ کئی منگل سے مختلف گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے بچنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. آج بھی ایسے ہی مزید کچھ اور گناہوں کی طرف انشاءاللہ تعالی توجہ دلائی جائے گی. ہم اور آپ ان سب کو اس جذبے کے ساتھ سنیں سمجھیں کہ اگر ہم ان میں مبتلا ہیں تو بلا تاخیر توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی پوری پوری کوشش کریں، اور اگر مبتلا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل سے ان گناہوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے. فی الحال ہمارا سب سے بڑا مرض، ہماری سب سے بڑی کوتاہی اور ہماری سب سے بڑی غفلت ہمارے گناہ ہیں، جن کے اندر آج مسلمان بکثرت مبتلا ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہماری بارشیں بند ہیں، ہوائیں بند ہیں، پانی کا قحط ہے، بجلی کی کمی ہے، گیس ناپید ہے، مہنگائی اچھل اچھل کر بڑھ رہی ہے، معیشت صفر پر ہے اور ہر طبقے کے لوگ تقریباً پریشان ہیں، بے سکونی ہیں، بے چینی ہیں، بے قراری ہے. یہ سب دنیا میں گناہوں کا وباب ہوتا ہے، اور قبر کا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے، عزت ملے، عافیت ملے، راحت ملے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو اور ہمارے مسائل حل ہوں، تو اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر کے ان سے بچنے کا اہتمام کریں. گناہوں سے بچنا ہی اصلاح نفس ہے، تزکیہ نفس ہے. تصوف میں بھی یہی بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ دل و جان سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور کرتے ہی رہو، اور ظاہر و باطن کے گناہوں سے توبہ کرو اور بچنے کی کوشش کرتے ہی رہو. تو جب طریقت کا بھی خلاصہ ہے اور شریعت میں تو بلا شبہ جہاں اور بہت سے احکام ہیں گناہوں کا ایک مستقل شعبہ ہے, وہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے اور اسی لیے بتایا گیا ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں وہی مسلمان ہے اور ایماندار صحیح معنی میں وہی ایماندار ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار, سب سے زیادہ باعزت اور عزیز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو. متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے, اور سارا قرآن کریم اہل تقویٰ کی فضیلت سے بھرا ہوا ہے. یا جتنا ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, اور گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے, گناہ برابر ہم کرتے رہیں گے تو اس کے ساتھ چاہے ہم کتنی ہی نفلی عبادتیں کر لیں, کتنے ہی ہم اذکار کر لیں, کتنی ہی ہم تسبیحات پڑھ لیں, کتنی ہم نفلیں پڑھ لیں, لیکن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی. ابھی تو ایک قصہ یاد آیا مجھے جس کے تعلق سود کھانے سے ہے. سود لینا سود دینا گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے اور سخت حرام ہے, اور آج کل سود لینے دینے کا بازار گرم ہے. حکومت نے بھی سود کا فیصد بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جو سودی اسکیموں کے اندر اپنا سرمایہ جمع کر کے سود حاصل کرنے والے ہیں. کیا کاروبار میں اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا وہاں پر نفع ہو رہا ہے, تو سود کا نام نفع رکھ کر کے اب بکثرت لوگ سودی اسکیموں کے اندر, جیسے قومی بچت اسکیم سودی اسکیم, انعام بانڈ کی اسکیم سودی اسکیم ہے, ٹفن سیونگ سرٹیفکیٹ سودی اسکیم ہے. یہ اسکیمیں ہمارے ملک میں رائج ہیں اور بکثرت لوگ اپنا سرمایہ اس میں جمع کر کے سود کے لینے کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور سود کے لینے اور دینے, سود کی تحریر لکھنے, سود کے معاملے پر گواہ بننے والے سب پر لعنت آئی ہے حدیث میں, سب پر لعنت. جو لعنت ہوگی تو سکون ہوگا, راحت ہوگی, عزت ہوگی, عافیت ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی. رحمت والے اعمال پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, تو سکون ملتا ہے, چین ملتا ہے, راحت ہوتی ہے, عافیت ملتی ہے. عافیت تو حدیث شریف میں تو بہت سارے بوال اور عذابوں کا ذکر ہے. اس وقت تو یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے تو آپ کو سناتا ہوں کہ سود لینے والے کے لیے کتنا ہولناک یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دی. حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. فرماتے ہیں یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں الحمدللہ بچپن میں قرآن کریم کا حافظ بن گیا تھا, اور میں کوئی رمضانی حافظ نہیں بنا تھا بلکہ سچ مچ مجھے اللہ پاک نے قرآن کریم کی تلاوت کا شغف عطا فرمایا تھا, شوق عطا فرمایا تھا. تو میں بچپن سے حافظ ہونے کے بعد صبح شام قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا, اور میرے والد صاحب کا انتقال بھی میرے بچپن میں ہو گیا تھا. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں الحمدللہ قرآن کریم کا حافظ تھا, تو میں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ روزانہ اپنے والد صاحب کے مزار پر جاتا تھا اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچا کر آیا کرتا تھا. اسی دوران رمضان شریف آ گئے اور رمضان شریف میں عام طور پر فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ سحری میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے صبح صادق ہوتے ہی اذان اور اس کے بعد پھر اندھیرے میں فجر کی نماز باجماعت ہو جاتی تھی, جیسے ہمارے زمانے میں بھی یہی معمول ہے. کہتے ہیں رمضان شریف میں پھر میں نے فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جانا شروع کیا اور اندھیرے اندھیرے ہی میں اپنے والد صاحب کے مزار پر پہنچ جاتا اور ان قرآن شریف کی تلاوت کرتا, ان کو یہ سارے ثواب کر کے واپس آتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. معمول کے مطابق میں فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان پہنچا اور ابھی میں اپنے والد صاحب کے مزار پر بیٹھا ہی تھا اور قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی میں نے کی تھی کہ اچانک جو ہے مجھے کسی کے ہائے ہائے کرنے کی آواز سنی اور کراہنے کی آواز مجھے سنائی دی, اور ایسا جیسے کسی کو بہت ہی سخت تکلیف ہو رہی ہو, اسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو, تو ایسی حالت میں جیسے آدمی دردناک آواز نکالتا ہے اس طرح سے مجھے دردناک آواز سنائی دینے لگی. تو میں نے دائیں بائیں گردن گھما کر کے دیکھا کہ شاید کوئی آدمی بیٹھا ہو جس کی وجہ سے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو, لیکن مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا. تو پھر تجسس بڑھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, کس کی آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کافی غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قریب میں قبر ہے, اس میں سے آواز آ رہی ہے. اس لیے کہ سامنے سے بھی آ رہی نہیں آ رہی, بائیں طرف سے بھی نہیں آ رہی, پیچھے سے بھی نہیں آ رہی, دائیں طرف سے بھی ایک خاص جگہ سے آ رہی, وہاں ایک قبر. تو اس قبر میں سے یہ دردناک اور خوفناک آواز آ رہی تھی. جب یہ میرے ذہن میں آیا تو میرا خوف سے رونگٹا کھڑا ہو گیا. کچھ نارمل بھی تھا, پھر اندھیرے سے بھی تھا, قبرستان میں کوئی عورت بھی نہیں تھا, اس وجہ سے ایک دم ڈر کے مارے میرا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو گیا اور میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور میرا دھیان پورا اس آواز کی طرف لگ گیا جو قبر میں سے آ رہی تھی. اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ, اس صاحب قبر کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور اس خوفناک اور دردناک آواز وہاں سے آ رہی ہے, کون ہے یہ, کس کی خبر ہے. اور میں ایک دم ڈر کے مارے بس خوف سے وہیں بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں مجھے بڑا ڈر لگنے لگا کہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے اصحاب قبر کے حالات دنیا والوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں, عام طور پر تو ایسا کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر روشنی شروع ہو گئی اور ذرا سی دیر میں لوگوں کی آمدر شروع ہوئی اور جیسے جیسے دن نکلنے لگا روشنی پھیلنے لگی, آواز بھی ہلکی ہونے لگی. اور جب پوری طرح روشنی ہو گئی اور سورج نکلنے قریب ہوا, آواز بند ہو گئی. اور جو لوگ وہاں سے گزرنے لگے اور آنے لگے تو ان میں سے ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ خبر کس کی ہے. انہوں نے فوراً نام بتا دی, یہ فلاں شخص کی خبر ہے. اچھا وہ شخص ایسے تھے کہ میں بھی ان کو جانتا تھا, جیسے انہوں نے نام لیا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اچھا یہ فلاں صاحب کی خبر ہے. اب وہ تو نام بتا کے چلے گئے لیکن میں بہت ہی زیادہ فکر میں مبتلا ہوں. وہ فکر یہ ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے نام لیا وہ ہمارے محلے کے رہنے والے تھے اور ہماری محلے کی مسجد ہی کے اندر پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنے کے پابند تھے اور صبح شام تک مسجد ہی میں رہتے تھے, بس اپنی ضروریات کے لیے کھانے پینے کے لیے گھر جاتے تھے, باقی سارا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا اور مسجد میں تلاوت کرنے میں, ذکر کرنے میں, تسبیح پڑھنے میں, دعائیں کرنے میں ان کا گزرتا تھا. تو ان کی بزرگی کا اور ان کی للہیت کا اور ان کی عبادت کا ایک حسین نقش میرے ذہن پہ تھا. جب میں نے یہ نام سنا اور ان کا یہ نقشہ میرے ذہن میں گھوما تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسے نیک آدمی ہے اور اس کو قبر میں ایسا دردناک عذاب کہ جس کی آواز سے میرا کلیجہ پھٹ جائے. یا اللہ یہ کیا مارے. تو خیر جب دن نکل آیا تو میں وہاں سے اٹھا اور سیدھا میں ان صاحب کے دوستوں سے ملا جو اسی محلے میں رہتے, اور میں نے جا کر کے اپنا یہ سارا واقعہ ان کو سنایا کہ آج میں نے ان کا نام لے کر عرض کیا کہ ان کی قبر میں سے ایسی ایسی دردناک آواز سنی ہے. ان کا تو جو ظاہری عمل ہے وہ میرے سامنے ہے کہ بڑے عبادت گزار تھے, بکثرت نفل پڑھنے والے تھے اور بہت ہی عبادت میں لگنے والے تھے, لیکن ایسے شخص کو قبر کے اندر سخت عذاب ہونا یہ ظاہراً کچھ بعید ہے. اور دوستوں کو پتہ ہوتا ہے آدمی کو اپنے دوستوں کا کہ وہ کون کس حال میں کون کیا کرتا ہے. تو جب میں نے ان کو ان کے عذاب کا حال بیان کیا انہوں نے کہا کہ وہ تھے تو عبادت گزار لیکن زندگی کے آخر میں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور بظاہر یہ اسی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بتلایا کہ اصل میں یہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا. بہت بڑے تاجر تھے, بڑا ان کا کاروبار تھا, لکھپتی تھے, لیکن کوئی بیٹا نہیں تھا. بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, غالباً کوئی بیٹی تھی وہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی, تو یہ اکیلے رہ گئے اور آخر عمر میں ان سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. تو عام طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی جگہ کاروبار سنبھال لیتی ہے, تو انہیں کوئی کاروبار سنبھالنے والا تھا نہیں. لہذا انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, میں سے کمایا تو جاتا نہیں ہے, دکان کھولی نہیں جاتی, دکان بند نہیں کی جاتی, ڈیوٹی مجھ سے نہیں ہوتی, مال مجھ سے لایا نہیں جاتا, بیچا نہیں جاتا, کیا کروں. تو اس نے مختلف لوگوں سے مشورے لیے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں, اب کیا کرنا چاہیے تاکہ گزارا بھی ہوتا رہے اور سرمایہ بھی ختم نہ ہو. تو کہتے ہیں اس کے نفس خبیث نے اس کو یہ ترتیب سجھائی. اللہ بچا, اس کے نفس خبیث نے اس کو یہ ترکیب سے سکھائی کہ ایسا کر, تو سارا کام دکان بیچ دے, کاروبار ختم کر اور ساری رقم سود پر دے دے. کسی کو قرض کے طور پر دے دے تو تیری اصل رقم بھی محفوظ رہے گی قرض ہونے کی بنا پر, اور اس سے ماہوار دو ایک معقول رقم طے کر لے اس رقم پر, تاکہ اس کو ہر مہینے معقول رقم وہاں سے ملے گی, بس اس سے تو اپنا گزارا کریو اور دن رات عبادت کر. لہذا اب تیرا یہ آخری وقت ہے, اس کو اللہ اللہ میں گزار. لہذا اس نے یہ ناجائز عمل کیا, اس نے ایسے ہی کیا, اس کے نفس نے اس کو یہ ترغیب دی اور یہ اس کے سمجھ میں آ گئی اللہ بچائے اللہ بچائے, اور پھر اس نے سارا کاروبار فروخت کر کے دکان فروخت کر کے سرمایہ سودی قرض پہ دے دیا اور وہاں سے اس نے سود پر گزارا کرنا شروع کر دیا. ہر مہینے اس کو ایک رقم مل جاتی تھی اچھے خاصی, اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا, اور چونکہ کام کوئی نہیں تھا لہذا دن رات مسجد میں رہتا تھا اور نفلی عبادتیں کرتا تھا, فرائض بھی ادا کرتا تھا لیکن زیادہ تر نفل عبادت میں لگا رہتا تھا. جب انہوں نے یہ بتایا تب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ دراصل اس کے سود کھانے کی وجہ سے, سود لینے کی وجہ سے, سود پر قرضہ لینے, سودی قرض, سود پر اپنی رقم دینے کی وجہ سے یہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو اندازہ کرو یہ کتنے خطرناک بات ہے. آج بھی معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے معاملہ سودی ہیں لیکن ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں, ہر سال حج بھی کر رہے ہیں, قربانی بھی بہت ساری کرتے ہیں, صدقہ بھی بہت کرتے ہیں, عبادت بھی بہت کرتے ہیں, لیکن سود کے لین دین سے نہیں بچتے. بھیا ہمارے ملک میں سودی بینک ہیں یا نہیں؟ ایک نہیں ہزاروں بینک ہیں, اسی میں مسلمان ہی تو سرمایہ رکھ رہے ہیں, زیادہ تر تو مسلمان ہی اس میں اپنا سرمایہ رکھتے ہیں اور سرمایہ رکھ کر کے اس کے اوپر انٹرسٹ کے نام سے سود لیتے ہیں. انٹرسٹ کہتے ہیں نفع کو, تو بھائی بلی کا نام مرغی رکھنے سے تو بلی نہیں بن سکتی، خنزیر کا نام کوئی بکری رکھ دے تو وہ تو بکری نہیں بن سکتی، ایسے سود کا نام انٹس رکھنے سے تو سود نہیں بدل سکتا، حرام تو حرام ہی رہے گا، بلی بلی ہی رہے گی، سور سور ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، نام کتنے ہی بدل لو. تو بینکوں میں سودی بینکوں کے اندر جو پیسہ رکھے جاتے ہیں فکس ڈپازٹ ہوں یا سیونگ یا دوسرے، ان سب کے اندر جو نفع ملتا ہے نفع کے نام سے جو کچھ ملتا ہے وہ خالص سود ہے. کتنے ہزاروں مسلمان اس میں پیسے رکھتے ہیں، اس سے سودی بینکوں سے لاکھوں مسلمان کاروبار کرتے ہیں جس میں سود دینا ہی پڑتا ہے، سود لینا ہی پڑتا ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں تو سودی کاروبار کی معاونت پائی جاتی ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سودی کاروبار کی مدد، سود کے لین دین کے اندر تعاون بھی سود کے حکم میں، یہ سب سود کے گناہ کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں. ایسے قومی بچت اسکیم خالص سودی اسکیم ہے. انعامی بانڈ کی اسکیم خالص سودی اسکیم ہے. اور نہ جانے کتنی سودی اسکیمیں ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہیں. اور سود کا وبال سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سود لیتے ہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے، اللہ اس کے رسول کا ان کے لیے جنگ کا اعلان ہے. ابھی اللہ تعالیٰ سے کی طرح جن کے لیے اعلان جنگ ہوگا بھلا وہ کیسے پنپ سکتے ہیں؟ اور ہماری قوم کا حالت یہ ہے کہ عوام سے لے کر حکومت تک اس گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے. جتنا سودی قرضہ لے رہے ہیں اب اتنے لے لیا کہ اب سود بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں. اور معیشت کا حال یہ ہے کہ معیشت ڈاواں ڈول ہے، صفر پر آئی ہوئی ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان، دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ سود کے اندر اللہ پاک نے یہ نحوست رکھی ہے کہ وہ کم ہی ہوتا ہے، ہر حال میں بڑھتا نہیں. کاروبار میں نفع کو اللہ پاک نے کاروبار کو حلال کیا، اور اس میں نفع کے اندر اگر جائز طریقے سے ہو تو برکت رکھی ہے، اوپر بڑھتا ہے. ایک کے دس، دس کے سو ہوتے ہیں. سود میں سو کے دس، دس کا ایک، ایک کے بعد وہ بھی ختم، قرضے قرضہ رہ جاتا ہے. پھر سود دینے کی بھی آدمی کے اندر طاقت نہیں رہتی اور آدمی فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، جیسے ہمارا ملک بھی فٹ پاتھ پہ اور سودی کاروبار کرنے والے بھی تقریباً اسی صورتحال سے مبتلا ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے اپنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ معراج کے واقعے میں ایک طرف سے آپ گزرے تو اللہ پاک نے عالم برزخ میں احوال بھی آپ کو دکھلائے. عالم برزخ میں جو گناہوں پر عذاب ہوتا ہے وہاں کی بعض احوال اللہ تعالیٰ نے حضور کو دکھلائے. تو آپ کے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، ایک طرف سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے جو خون کی نہر ہے، اندازہ کرو ایک خون کی نہر ہے، اور اس نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. جو نہر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اس کے پاس بڑے بڑے گول گول پتھر ہیں، اور وہ خون کی نہر میں جو کھڑا ہوا ہے وہ جب بھی اس خون کی نہر سے نکل کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، تو وہ باہر جو کھڑا ہوا ہے وہ پتھر مار مار کے اس کو دوبارہ وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ چلا ہے. پھر وہ بیچ میں چلا جاتا ہے، وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. اب ظاہر خون کی نہر میں کون رہ سکتا ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے، تکلیف ہی تکلیف. خون کتنا گندا ہوتا ہے، حرام، ناپاک، نجس، اور پھر آدمی اس میں کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے تو جب بھی کنارے کی طرف آنے لگتا ہے وہ پھر زور زور سے پتھر مارتا ہے، مار مار کے اس کو پھر وہیں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح مسلسل ہوتا ہے. آپ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل جی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو خون کی نہر میں بندہ کھڑا ہوا ہے یہ سود لینے والا ہے، سود کھانے والا ہے، اور کنارے پر جو آدمی کھڑا ہے یہ فرشتہ ہے، جب بھی یہ اس خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پتھر مار مار کے اس کو بیچ میں پہنچاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف ہو، اس کو سزا ہو، اس کو عذاب ہو. تو دنیا میں سود کھانے والا دراصل خون چوسنے والا، جو سود لیتا ہے نا وہ دراصل دوسرے خون چوستا ہے، اس لیے اس شکل میں اس کو وہاں پر عذاب ہو. اور خون اس لیے چوستا ہے کہ جب آدمی اپنا رقم دوسرے کو قرض دے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ہو جاتی ہے، دینے والے کی ملکیت نہیں رہتی. جب آدمی کسی کو سودی قرضہ دے یا کوئی سے بھی قرضہ دے، جب آدمی اپنی رقم دوسرے کو قرض دیتا ہے تو جس کو دیتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اب اس کا نفع نقصان مقروض کا ہے، بس قرض دینے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں تو پھر قرض دینے والے کو کیا حق ہے کہ دوسرے کے مال سے کچھ پیسے لے، کوئی نفع دے. اس لیے دوسرے کا خون چوسنے کی طرح ہے کہ دوسرے خون نکال رہا ہے اور اپنے جسم میں ڈال رہا ہے تاکہ میرا جسم تگڑا ہو. تو پرایا مال جیسے کھانا حرام ہے، پرایا مال جیسے کہ ناجائز، سود بھی حرام و ناجائز. ایسے ایک اور واقعہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک جگہ سے ایسا گزر ہوا کہ دیکھا کہ بعض لوگوں کے پیٹ کمروں کے برابر بڑے بڑے ہیں، بعض لوگوں کے پیٹ کیسے کمروں کے برابر بڑے بڑے ہیں اللہ مجھے، اور ان کی کھال بالکل پتلی ہے، حال ان کی بالکل اتنی پتلی ہے کہ جو کچھ اندر ہے وہ باہر سے نظر آ رہا ہے. تو بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اللہ بچا، اور جو کچھ اندر ہے وہ سب نظر آ رہا ہے، اور وہ پیٹوں کے بل پڑے ہوئے، اتنے بڑے پیٹ کو لے کر کون چل سکتا ہے، کون آ سکتا ہے، کون جا سکتا ہے. اس طرح سے جگہ جگہ بس وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا پیٹ جو ہے نا کمروں کی طریقے سے گول. اور دیکھا کہ ان پیٹ میں سے باہر سے اندر سانپ بچھو بھرے ہوئے نظر آئے، اور آسمان سے اوپر سے بجلی گرج رہی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے پیٹ میں سے چل چل کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ راستہ وہیں سے ان کے اوپر سے جا رہے ہیں، پیروں پر کبھی ادھر پاؤں کبھی ادھر پاؤں، ان کے پیٹ پر پاؤں رکھ رکھ کے جا رہے ہیں. ایسا دردناک عذاب، ایسا خوفناک عذاب. آپ نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ یہ جو ہے سود کھانے والے ہیں، سود دینے والے ہیں، سود لینے والے ہیں، سود دینے والے ہیں. تو یہ تو وبال اس کا مشہور معروف ہی ہے، ان سود کے لین دین کا یہ عذاب اور وبال مشہور ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کے اندر 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، سود میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، سود لینے میں 70 سے زیادہ گناہ ہیں، وبال کی چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں. اس میں سے ادنا ایسا ہے جیسے اس میں ادنا گناہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی خدا نہ خواستہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ نفل عبادت پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن بھائی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر گناہوں سے بچنا ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچے، جیسے بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، اشراق چاش کے پابند ہوں گے، تسبیحات کے پابند ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے، ستر خیرات بھی کرتے ہوں گے، جیسے میں آج کتنے لوگ ہیں جو حج عمرہ بھی کرتے ہیں لیکن رشوت کے پیسے سے کرتے ہیں، اوپر کی جو کمائی ہے اس سے یہ سارے نیک کام کرتے ہیں، حج عمرہ بھی اسی سے کرتے ہیں. حرام مال کے اندر تو یہ نحوست ہے کہ اس سے نہ فرض قبول ہوتے ہیں، نہ نفل قبول ہوتے ہیں، نہ دعا قبول ہوتی ہے. لہذا نفل عبادت سے روکنا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مگر یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی نوافل کے ساتھ ساتھ، تلاوت کے ساتھ ساتھ، تسبیحات کے ساتھ ساتھ قبائل سے بچنا ضروری ہے، حرام و ناجائز کاموں سے بچنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ورنہ سمجھو اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو پھر ساری عمر بھی ایسا رہے گا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح تو گناہ چھوڑنے کا نام ہے بھائی، اب چاہے وہ گناہ ظاہر کیوں یا باطن کیوں. اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو. ان الذين يكسبون الاثم، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیو زون میں ماں قانو یکون، تو جن گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے رہیں اس کی ان کو سزا دی جائے گی. تو جیسے نیک اعمال کا بدلا ہے ایسے گناہوں کی سزا بھی ہے بھائی، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، قبر کے اندر عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے. تو سود لینے کا عذاب قبر بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، سود لین دین کے گناہ کا جو عذاب اور وبال احادیث میں آیا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. قرآن شریف کا اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود کا لین دین کرنے والوں کے ساتھ. تو جو سود لیتے ہیں سود دیتے ہیں وہ کیسے پنپ سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. میں نے تو جتنے بھی واقعات سود لینے دینے والوں کے سنے ہیں، جن لوگوں نے مجھے اپنا حال بیان کیا، تو کروڑ پتی تھے ارب پتی تھے، اب وہ بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہو اصل بھی گیا. تو حدیث میں جو آیا نا کہ سود کے معاملے میں کمی کی سوا کچھ نہیں ہے، صفر کے سوا کچھ نہیں ہے، جتنا بھی سود لے گا دے گا اتنا ہی اس کی معیشت تباہ ہوتی چلی جائے گی، آخر کار صفر ہو جائے گی. میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا، اب بھی میرے نظروں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پہلے ارب پتی تھے اور اب دانے دانے کو محتاج ہیں. جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سود بینکوں سے سود لیا تھا، سود پہ قرضہ لیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گھر بھی گیا، دکان بھی گئی، کاروبار بھی گیا، اصل بھی گیا اور قرضہ سر پہ آ گیا، ان کا دیوالیہ نکال دیا گیا. لہذا اس لیے میں گناہوں پر زیادہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ہماری موجودہ صورت میں سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمی ہے، اور اس کی طرف آدمی کو توجہ ذرا کم ہوتی ہے. جن گناہوں کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ مختلف نوعیت کے ہیں، اس لیے میں مختلف نوعیت ہی کے اعتبار سے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. آج فیشن کے تعلق سے میں کچھ گناہوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فیشن جو ہے نا یہ بھی بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے، اور مسلمان آج کل مرد بھی اور عورتیں بھی فیشن کے غلام ہیں، اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر فیشن کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں کہ بھئی اب نیا فیشن آیا، بھئی یہ نیا فیشن آیا، بھئی یہ نیا فیشن ہے، بس نئے فیشن کی وجہ سے بس لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر بہت سے مسلمان مرد مسلمان عورتیں فیشن کی وجہ سے اس کی طرف لپکتے ہیں اور پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فیشن جائز ہے ناجائز ناجائز، یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ جائز ہے ناجائز ناجائز، جائز ہو تو اختیار کر لو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر ناجائز ہے تو میں اس وجہ سے کہ بھئی آج کل یہ چل رہا ہے، بھائی آج کل یہ چل رہا ہے، یوں کہتے ہیں آج کل یہی چل رہا ہے، تم سے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کیا تم یہ شکل تم نے کہیں بگاڑ رکھی، یہ کپڑے ایسے کیوں، بھائی آج کل یہی چل رہا ہے، چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے، یہ دیکھو کہ شریعت کے مطابق جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز ہے تو اس سے بچنا واجب ہے. تو فیشن کی نسبت سے ایک گناہ داڑھی منڈانے والا ہے. داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، اور ایسے گناہ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان مرد پر کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ ایک مٹھی داڑھی ادھر سے بھی ہونی چاہیے، ٹھوڑی کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، بائیں طرف سے بھی ہونی چاہیے، سب طرف سے کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کے اوپر واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور داڑھی بالکل منڈانا، یہ ایک مٹھی سے چھوٹی قطر وا کر رکھنا، یہ دونوں گناہ کی بات ہے. اور ایسا یہ گناہ ہے کہ جب ایسا شخص حضور کے سامنے آیا تو نفرت سے آپ نے چہرہ موڑ لیا. اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضور کے زمانے میں دو سپر طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسرا. کسرا ایران کی حکومت کا نام ہے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں امریکہ اور چین یا روس دو سپر طاقتیں ہیں یا تھیں. حضور کے زمانے میں یہ دو طاقتیں تھیں، اور مدینہ منورہ جو تھا وہ کسرا کے ماتحت تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اور اسلام کی دعوت کا خط اس کے پاس پہنچا تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کے اس نے حضور کا خط مبارک پھاڑ دیا اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے عرب کے گورنر کو خط لکھا کہ دو طاقتور فوجی بھیجو اور جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے انہیں گرفتار کر کے لاؤ. اس وقت آپ مدینہ منورہ میں، اور یہ دو فوجی آپ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ ہم آپ کو اس طرح سے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جس وقت وہ آئے تو ان کے چہرے پر دو باتیں تھیں جن سے حضور نے منع فرمایا. ایک تو ان کی موٹی موٹی مونچھیں تھیں، جیسے ہمارے بلوچستان والوں کی مونچھیں ہوتی ہیں نا، یا ہمارے اندرونی سندھ کے لوگوں کی موٹی موٹی مونچھیں، جیسے مونچھل کہتے ہیں، یا موٹی موٹی مونچھیں، ہونٹ بھی غائب. وہ بڑی بڑی موٹی موٹی انہوں نے مونچھیں بنا رکھی رکھی تھی، داڑھی منڈی ہوئی تھی ان کی. جیسے آپ نے ان کے چہرے پہ نظر ڈالی فوراً آپ نے چہرہ پھیر لیا اور کہا ارے کم بختوں، تمہیں ایسی شکل بنانے کسی نے حکم دیا؟ تمہیں ایسی بدترین شکل بنانے کسی نے حکم دیا؟ ہمارے رب کسرا نے یہ حکم دیا. کسرا بادشاہ جو تھا ان کا رب تھا، جو رب ہے کسرا اس نے حکم دیا. فوراً آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤں مونچھوں کو کتروں. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں مونچھوں کترواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں. اور دوسری جگہ بھی آپ نے فرمایا خالف المشرکین. حضور کے زمانے مشرکوں کا بھی یہ طریقہ تھا، جیسے اس وقت دنیا کے سارے تقریباً کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ داڑھی تو منڈاتے ہی منڈاتے ہیں سوائے سکھوں کے، پھر بعض موٹی موٹی مونچھیں بھی رکھتے ہیں بعض نہیں بھی رکھتے. تو آپ نے کہا مشرکین کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو کترواؤ داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ حکم ہے سرکار دو عالم کی طرف سے، اور آپ کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت. سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو 124,000 پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ایسے 124,000 صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ، اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ علماء صلحاء اولیاء سب اسی پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ان کی داڑیاں بڑی ہوتی ہیں، یعنی ایک مٹھی یا اس سے زیادہ ہوتی ہیں، اور مونچھیں ان کی کتری بھی ہوتی ہیں باریک ہوتی ہیں. تو یہ ہے اسلام کا دیش، یہ ہے اسلامی فیشن، یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. اور حضور کے زمانے میں بھی اور آج تک دیکھ لو کافروں کا طریقہ یہ چلا رہا ہے کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اگر مونچھیں بڑی ہوں نہ ہوں لیکن داڑھی تو ان کی اکثر منڈی بھی ہوتی ہے. تو یہ کافروں کا فیشن ہے، پرانے کافروں کا بھی یہی فیشن ہے، اور دور حاضر کے کافروں کا بھی یہی فیشن ہے. یہ بعض مسلمان مردوں نے اختیار کر لیا. بلکہ بکثرت مسلمانوں نے اس فیشن کو اختیار کیا ہوا ہے. خاص طور سے غیر مسلم ممالک کے مسلمان زیادہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں, اور ہمارے ملک میں بھی مسلمان بہت اس میں مبتلا ہیں. کچھ تو لا علمی میں مبتلا ہے, کچھ دیکھا دیکھی مبتلا ہے. زیادہ تر دیکھا دیکھی یہ گناہ ہو رہا ہے. بس دیکھا کہ لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں تو بس وہ بھی داڑھی منڈا رہے ہیں. پوچھا نہیں, معلوم نہیں کیا کہ بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے, کیا ہے کیا نہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے موائد میں ایک صوفی شاعر کا واقعہ آتا آیا, کئی مرتبہ نظر سے گزرا ہے. کہ ہندوستان میں ایک صوفی لقب کا شاعر گزرا ہے. جیسے اس کا لقب تھا ویسے اس کا کلام بھی صوفیانہ ہوتا. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر فارسی عام بولی اور لکھی اور پڑھی جاتی تھی, سنی پڑھی جاتی تھی. عام لوگ فارسی لکھے پڑھے ہوتے تھے, اب تو فارسی بس نام ہی نام ہے. پہلے سرکاری زبان تھی ہندوستان کی فارسی, تو اس لیے عصری تعلیم والے بھی اور دینی تعلیم والے بھی سب فارسی کے ماہر ہوتے تھے. فارسی کے اندر لکھنا پڑھنا عام تھا, اشعار بھی فارسی میں ہوتے تھے. علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار موجود ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں. تو یہ جو صوفی شاعر تھا اس کا فارسی میں کلام ہوتا تھا اور وہ بڑا صوفیانہ کلام ہوتا تھا. تو اس کا کوئی صوفیانہ کلام جو ہے وہ کسی طریقے سے ایران میں پہنچ گیا, اور ایران کے لوگوں کی تو مادری زبان فارسی. ہندوستان کے مسلمانوں کی عام طور پر مادری زبان اردو ہے, تو ہماری بھی اردو ہے. تو ان کی فارسی زبان اردو, ان کی مادری زبان فارسی. انہوں نے جو صوفی شاعر کا یہ کلام پڑھا تو وہ بڑے متاثر ہوئے. او ہو, ہندوستان میں بھی ایسے پائے کے لوگ موجود ہیں, فارسی میں اتنا اونچا کلام اور ایسا صوفیانہ کلام. تو ایک آدمی ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ میں تو صوفی شاعر کی زیارت کرنے جاؤں. وہ کلام سے وہ یہ سمجھا کہ کوئی بہت ہی اونچا بزرگ ہے, کوئی اللہ والا. تو وہاں سے ایران سے چلا اور پھر دہلی میں آیا, اور یہاں آ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی صوفی شاعر جو ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ تو دہلی کے کسی دیہات کے اندر رہتے ہیں, وہاں پر جاؤ وہاں پہ ملیں گے. پوچھتا وہ گاؤں میں پہنچا. گاؤں میں پہنچ کر کے ان کے گھر پہ پہنچا. گھر پہ جا کے دستک دی تو گھر والوں نے کہا کہ وہ صوفی صاحب جو ہے وہ نائی کی دکان پہ گئے خط بنوانے کے لیے. اور یہ بیچارہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے کپڑوں پہ جھاڑ کے بعد اب کے بابا حضرت سے ملاقات کی اور حضرت کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. اب دکان پہ پہنچا اور جا کر کے دکاندار سے اور نائی سے پوچھا کہ بھائی حضرت صوفی شاعر کون سے. تو وہ اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا اپنی داڑھی منڈوا رہا. وہ صوفی جو تھا وہ اپنا داڑھی منڈوا رہا. جب اس نے نائی نے اشارہ کیا کہ یہ ہیں صوفی صاحب. ہیں یہ داڑھی منڈوا رہے؟ تو حضرت نے اس نے دیکھا کہ بے ساتھ تھا. اس نے آغا جسم تراشی. آغا کہتے ہیں جناب کو, جناب حضرت آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ تجھے کیا پتا تھا تو میرا موت عقیدہ ہے. انہوں نے بےت کر دیا بھلے رشمی تراشا لیکن دلے کچیرا دمی خراشا. داڑھی منڈوا رہا ہوں, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. اس نے تھوڑی دیر سمجھ میرے کو موت عقیدہ ایران سے آیا. میں اپنے کلے چھلوا رہا ہوں, میں کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا اور کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. تو وہ تو آیا تھا عقیدت کا پہاڑ لے کر کے. اس نے پھر ان کے ارے ارے دلے رسول اللہ تراش, ارے ظالم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے. تو اپنے رخساروں پر داڑھی منڈوا رہا ہے تو یہ دراصل آرا حضور کے دل پہ چل رہا ہے, کیونکہ آپ کی سنت پامال ہو رہی ہے. اور چونکہ وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ آیا تھا تو بھائی صحبت چاہے ایک جانب سے بھی ہو تب بھی وہ کارا بد ہو جاتی. نیک صحبت دونوں طرف سے ہو تو مغل انہیں ایک جانب سے ہو جائے, چاہے آنے والا نیک ہو چاہے جس کی خدمت میں جایا جائے وہ نیک ہو, تو یہ تو پارس ہے. جسے پارس چاہے لوہا اس کے لگ جائے یا لوہے کے وہ پارس لگ جائے تو سونا بن جاتا. وہ ایسے ہی معاملہ یہاں پہ وہ کہ آنے والا چونکہ محبت میں اور عقیدت میں آیا تھا, لہٰذا جب اس نے یہ کہا کہ ارے ارے دل رسول اللہ کی تراش ہے, ارے ارے تو اللہ کے رسول کا دل چھیل رہا ہے, ان کی سنت کو پامال کر رہا ہے,
تو بس اس کی یہ بات جو ہے نا صوفی کے دل سے پار ہو, اور اس کے دل میں جو دین کی کمی تھی, کمزوری تھی, اور جس گناہ کی وجہ سے وہ اپنے, جس جذبے کی وجہ سے وہ اپنے داڑھی منڈا رہا تھا, وہ گناہ اس کے دل سے نکل گیا, اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی, اور اس نے بے ساختہ بزبان حال یہ شعر کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر, مرحبا جان جا ہم راز کر, سبحان جزاک اللہ کے چشمم باز کر دیا, اے آنے والے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر, تو میری آنکھیں کھل, اور میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول سے ٹوٹا ہوا تھا, تو نے میرا تعلق دوبارہ جوڑ دیا, اور اس کے آنے کی برکت سے ان کو اس گناہ سے بچنے کی توبہ, بچنے کی توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی. تو ذرا سی دیر کے لیے آدمی مراقبہ کرے کہ دراصل میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یا یہ گناہ کر رہا ہوں, اس میں حضور کی سنت پامال کر رہا ہوں, اور حضور کی سنت پر میں اس طرح چلا, تو انسان کے سبق کے لیے, عبرت کے لیے یہ بہت, اسی طریقے سے اور دوسرے گناہوں کو سمجھنا چاہیے. تو ایک یہ گناہ جو ہے یہ اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا محض فیشن کی وجہ سے, صرف دیکھا دیکھی گئی کہ میرے یار, میرے دوست, میرے محلے والے, میرے ساتھ پڑھنے والے, میرے ساتھ کاروبار کرنے والے, وہ سارے داڑھی منڈا رہے ہیں, تو مجھے داڑھی اچھی نہیں, اور پھر طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کے بہانے. گناہ میں کوئی ہیلا بہانا تھا, موت پر نہیں ہے. چنانچہ جب آدمی کو سارے داڑھی والے مل جاتے ہیں, تو داڑھی منڈانے والا جو ہے وہ پھر داڑھی رکھ لیتا ہے. ماحول کو دیکھ کر کے ہمارے درگاہ میں الحمدللہ ایسے, یہاں تو ماشاء اللہ نیچے سے اوپر تو سارے داڑھی والے, تو اگر کوئی یہاں ملازم ہو جاتا ہے باہر سے آ کر کے داڑھی منڈانے والا ہوتا ہے, تو کچھ دن کے بعد وہ بھی داڑھی رکھ لیتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ ماحول اس کے ساتھ شرط نہیں ہے. بالکل ایسی مثال ہے بھائی, نماز تو ہر حال میں فرض ہے نا, چاہے نماز پڑھنے والوں کا ماحول ہمیں ملے یا نہ ملے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا ماحول نہیں ہوگا ہم نماز چھوڑ دیں گے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کہیں گے جب نماز پڑھنے والوں کا ماحول ملے گا تو ہم بھی نماز پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہے, تو ہر ایک پہ نماز پڑھنا فرض ہے بھائی, ماحول ملے نہ ملے. ہاں یہ کہ ماحول اگر موافق ہو تو آسانی ہوتی ہے, موافق نہ ہو تو آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے. لیکن فرض فرض, واجب واجب, سنت سنت, زیادہ داڑھی رکھنا واجب ہے, ماحول ملے یا نہ ملے. تو یہ ایک دو کیسا فیشن ہے, یہ اس فیشن نے دنیا کے بہت سے مسلمانوں کو اس گناہ کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے, اور اپنے قرض و اختیار سے مبتلا ہے. لیکن بھائی یاد رکھو, ماحول کوئی آخرت کے اندر اللہ کے وبال سے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اس کے عذاب سے بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے حکم دیا تھا, تم نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا. اس کے اندر ماحول عذر نہیں ہے, یار دوست کا ہونا مضر نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, اپنے داڑھی رکھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح مردوں کا ایک گناہ وہ بھی فیشن کی وجہ سے زیادہ ہے, وہ ہے عام طور پر عام مسلمان عاقل بالغ مرد اپنی شلوار, تہمد, پینٹ, پتلون تخنے سے نیچے رکھتے, تخنے سے نیچے رکھنے کا فیشن ہے آج کل اللہ بچا. اب یہ فیشن بھی بدترین فیشن ہے, اور یہ فیشن بھی گناہ کا فیشن ہے, اور اس میں تو بعض ہمارے مدارس کے طلبہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا وہ بھی فیشن کی وجہ سے, وجہ یہ کہ ان کے گھر میں بھی سب بھائیوں کے, چچا کے, تایا کے, خالو کے, پھوپھا کے, ماموں کے, سب کی شلوار تخنے سے نیچے, تو وہ ان کو دیکھا دیکھی جناب وہ بھی اپنے نیچے کر لیتا. ایسے یار دوستوں کا ماحول, چاروں طرف ماحول جو عام طور پر شلوار تخنے سے نیچے رکھنے کا, یہ بھی فیشن کی وجہ سے نہیں, ویسے گناہ ہی. فیشن ہو یا نہ ہو یہ گناہ ہے, اور جب گناہ ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. حکم یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ ہر وقت ان کی شلوار, ان کا تہمد, ان کے پینٹ پتلون جو بھی ہو سب تخنے سے اوپر رہنی چاہیے. عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار جو ڈھیلی ڈھالی بھی ہو, چست نہ ہو, تخنے سے نیچے ہو. عورتوں کو تخنے چھپانا ضروری ہے, واجب ہے, اور مردوں کو اپنے تخنے کھلے رکھنا ضروری ہے. عورتوں کو اس لیے ٹخنے چھپانا ضروری ہے کہ ان کے ٹخنے سطر کا حصہ ہیں, پس اندر کا چھپانا واجب، لہذا عورتوں کو ٹخنے چھپانا واجب، اور مردوں کے لیے ٹخنے چھپانے میں عذاب ہے اور وبال ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مرد کے شلوار اور تہمت وغیرہ کی وجہ سے ٹخنے چھپیں گے وہ جہنم میں ہوں گے. تو جس کے ٹخنے اور پورا پیر جہنم میں ہوگا اس کا تکلیف کا کیا حال ہوگا؟ اس حدیث کی بنا پر علماء نے فرمایا چاہے تکبر سے نیچے کرے اور چاہے بغیر تکبر کرے، حدیث میں یہ وعید مطلق ہے. جب مطلق ہے تو دونوں صورتوں میں گناہ ہے، اور موجب عذاب اور موجب وبال ہے. تو آپ کہیں گے چلو ٹخنے دوزخ میں چلے جائیں گے تو کیا ہے، باقی تو جسم بچے گا نا عذاب سے. اب میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ لگے گا ٹخنے دوزخ میں جلے تو کیا ہوگا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم میں سے دو جوتے نکال کر کسی کو پہنائے جائیں گے، صرف جہنم میں سے جوتے نکال کر. وہ جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم سے باہر ہوگا، مگر اس کے پیروں میں جہنم کے دو جوتے یا دو چپل ہوں گے، وہ اس کو پہنائے جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جوتے پہنے گا تو اس کا ان جوتوں کے اندر اس قدر آگ کی تیزی اور جلن اور سوزش ہوگی کہ ان چپلوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکڑا ہوگا. جیسے ہنڈیا چولہے پکتی ہے نا، تو اس کے اندر ہنڈیا کے اندر کھدبت کھدبت پکنے کی آواز آتی ہے، ابال آتا ہے، اس کا دماغ ان چپلوں کی وجہ سے ابل رہا ہوگا، پک رہا ہوگا اس کا دماغ، اور اس کے منہ سے شوائیں نکلیں گی آگ کی، اس کے دائیں بائیں سے شوائیں نکل رہی ہوں گی، ہوں گے چپل صرف پیر میں، ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہوں گے، صرف چپل پیروں کے نیچے ہوں گے، ہوں گے وہ جہنم کے. ان کے اندر اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے کہ یہ حال ہوگا اس کا. اور یہ بھی روایت میں ہی ہے کہ جس شخص کو یہ عذاب ہوگا وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، جبکہ میں نے کیا کہا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا. تو اب جو لوگ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں وہ حدیث کی روح سے، بخاری شریف کی حدیث کی روح سے سن لیں کہ اس کی وحید یہ ہے کہ اس کے ٹخنے دوزخ میں جلیں گے، اس کے پیر دوزخ میں جائیں گے، تو کتنا کیا حال ہوگا پھر اس کا. جہنم کے عذاب کا تو یہ حال ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کی آگ کو تیز کیا گیا یہاں تک کہ پھر وہ زرد ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کی آگ کو تیز کیا یہاں تک کہ اب وہ سیاہ ہو گئی، اب اس کے لپٹے ختم نہیں ہوتی، اس کے شعلے ختم نہیں ہوتے. ایسے خوفناک دوزخ ہے. اس لیے اس گناہ سے بلا تاخیر ہمیں بچنا چاہیے، اور کوئی فائدہ بھی تو نہیں، بس فیشن کی وجہ سے کہ سارے لوگ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، میں کیسے اوپر رکھوں. تو جب یہ سارے کے سارے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، جن کی دیکھ دیکھ کے آپ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کر رہے ہو، پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے کر رہے ہو، پینٹ پتلون کے اندر یہ گناہ تو تقریباً لازم ہے، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ پینٹ پتلون پہننا صحیح ہے، وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ تو انگریزوں کا لباس ہے، اور اب یہ بین الاقوامی لباس ہو گیا. لیکن بین الاقوامی لباس ہونے کے باوجود یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ کافروں کا چلایا ہوا لباس ہے، یہ غیر مسلموں کا لباس ہے. مجبوری میں کوئی پہنے تو چند شرائط کے ساتھ اسی گنجائش ہے، جیسے کہیں ملازمت کی پابندی ہو اور وہاں پر اس لباس کے سوا نوکری ہو نہ سکتی ہو، تو شرٹ جو ہے پوری پوری آستین والی ہو، ڈھیلی ڈالی ہو، اور پتلون بھی ڈھیلی ڈالی ہو، اور ہو ٹخنے سے اوپر، اور نیچے موزے پہن لو، کیا پتہ چلتا ہے. پتہ چلے نہ چلے، گناہ سے بچنا تو پھر بھی ضروری ہے، تو ان شرائط کے ساتھ گنجائش ہے، ورنہ تو آدمی کو اپنا اسلامی لباس پہننا چاہیے. قومی لباس بھی ہمارا اگر شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تو وہ بھی اسلامی لباس میں داخل ہے. ویسے بھی غیرت کے خلاف بات ہے کہ ہم غیر مسلموں کو لباس کیوں پہنیں؟ اس کو آدمی کے اندر غیرت ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو حضور کا لباس ہم سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اسلامی لباس سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، اپنا قومی لباس بھی شرعی حدود کے مطابق ہو تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، بلا شبہ وہ پہننا چاہیے۔ آپ دنیا میں دیکھو کیسی قدر ہوتی ہے کہ اگر قومی لباس میں چلا جائے باہر اور جا کر کے کافروں سے ملے تو وہ بھی قدر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو اس میں غیرت ہے، اس میں حیا ہے، شرم ہے، اور ان کا سر لباس پہننے میں سوائے ذلت ہے کچھ بھی نہیں۔ کتنا ہی آدمی انگریز بن جائے، یعنی ظاہری اعتبار لباس پوشاک کے اعتبار سے، شکل و سلوک کے اعتبار سے، پھر بھی کتنا ہی وہ کسی عہدے میں پڑ چڑھ جائے، کسی بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، کتنا ہی دولت مند ہو جائے، دو نمبر کے لیے، اور دو نمبر کی کوئی عزت نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ تو بھائی جو مقصد ہے تمہارا کہ میں اچھا لگوں تو اچھا تو لگیں گے، تمہیں دو نمبر کہا جا رہا ہے، دو نمبر سمجھا ہے، دو نمبر جیسے معاملات ہیں، غیروں کی طرح معاملہ ہو رہا ہے، تو ذلت تو 100% حاصل کچھ بھی نہیں۔ اور ویسے ہی کہ یہ لباس انتہائی مہنگا ہے اور اس کی رکھ رکھاؤ بھی بڑا مصیبت کا باعث ہے۔ اپنے اسلامی اور سادہ لباس میں دیکھو کیسی عزت ہے، کیسی راحت ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور ہے بھی سستا، اور جناب اس کو رکھنا بھی آسان، رہنا بھی آسان ہے۔ اس لیے کہ انگریزی لباس میں تو تکلف کے سوا کچھ نہیں، اور ہمارے اسلامی لباس میں راحت کے سوا کچھ نہیں، اور زینت بھی اس کے اندر موجود ہے، ایسی اچھی اچھی باتیں موجود، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں غیروں کی نقالی کریں، اور بس فیشن کی وجہ سے پینٹ پتلون پہننے کو اچھا سمجھے، ہماری بے غیرتی کی بات ہے۔ پینٹ پتلون بھائی تخنے سے نیچے تو پھر تو بلا شبہ ناجائز حرام ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر نماز کے اندر بھی ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی مرد کی شلوار تخنے سے نیچے ہو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، فرض چاہے ادا ہو جائے گا لیکن نماز قبول نہیں ہوگی، اندازہ کرو۔ یعنی اتنا یہ خبیث گناہ ہے کہ نماز جیسی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ لہٰذا آج ہم بھائی اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر کے اٹھے آپ سے کہ بھائی رات ہو یا دن ہو، اور چاہے شادی ہو، چاہے تقریب ہو، چاہے تفریح ہو، چاہے اپنے خاندان میں جائیں، چاہے اپنی برادری میں جائیں، اور چاہے آفس میں جائیں، چاہے بازار میں جائیں، ہر جگہ مردوں کی شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنی چاہیے، تو پینٹ پتلون تو پہننے کا خیال ہی نہیں لائے، اس سے تو دور دور بھاگے، نفرت کرے اس سے، تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے، اسلامی لباس اختیار کرے ہر حال میں۔ ایسی عورتیں بھی، عورتوں کے فیشن کی بھی تفصیل ہے، اور وہ باتوں بیان کریں گے ان شاء اللہ۔ عورتوں نے بہت سارے غلط لباس محض فیشن کی وجہ سے اختیار کر رکھے ہیں، نہ صرف لباس بلکہ انہوں نے اپنے چہرے کی اور اپنے جسم کی بہت سی صورتیں بھی انہوں نے تبدیل کر لی ہیں، اور تبدیل کرنے کی وجہ سے لعنت میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فیشن کے راستے سے جو ہونے والے گناہ ہیں ان سے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا بالله۔ ایک صاحب کے والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، اور ایک صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، انصرنا
اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کو پیارا نہیں, سارے گناہ معاف. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کو پیارا نہیں, سارے گناہ معاف فرما, اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما, یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الرحمین ہمارے گناہوں کا وبال بھی اندر دور کرنا. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کے باران رحمت سے محروم ہو گئے, اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور اپنے فضل سے عافیتوں اور رحمتوں اور برکتوں والی بارش عطا فرما. یا اللہ عافیتوں اور رحمتوں اور برکتوں والی, شادابی لانے والی, یا اللہ خوشحالی لانے والی بارش عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جلد عطا فرما. یا اللہ جلد, یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے آپ باران رحمت عطا فرما, ہماری ساری بیماریوں کو دور کرنا, ساری پریشانیوں کو دور کرنا, ہموم و غموم سے نجات عطا فرما, سکون و چین عطا فرما, آرام و راحت عطا فرما, عزت و عافیت عطا فرما, صحت کامل عطا فرما, دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا رحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذو الاکرام. یہ بیان دنیا میں جہاں جہاں سنے اور سنایا جائے, تمام خواتین و حضرات کو یا اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, اور ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا توفیق دی اللہ, یا اللہ توفیق تو آپ ہی دینے والے ہیں, ہم آپ سے توفیق کی بھیک مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرما, جو ہو گئے اپنے رحمت سے ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب ثبوت توفیق عطا فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما, جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی بھی اور ہمارے بھی بال بال مغفرت فرما, کوشش فرما, درجے بلند سے بلند تر فرما. یا ارحم الراحمین, جتنے احباب نے, خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. آمین.